الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رضائے الہی۔ رضائے الہی پروگرام ہے اور آج ہم ایک بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں بیان کریں گے جس نے اپنی بادشاہت والی عیش آرام والی زندگی کو ٹھکرا دیا اور رضائے الہی کی خاطر آخرت کی تیاری کرنے کو ترجیح دی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم واقعہ سنیں گے اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو سیکھنے کے لیے ہمارے ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کا ہم نے قول سنا کہ درود شریف وہ چیز ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے گویا، کہ جس کے سبب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں، اور احادیث تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھا 10 رحمتوں کا نزول ہوا۔ تو درود پڑھتے رہیں گے، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اب بارش برستی ہے، جب بارش برس رہی ہو، ہم بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں نا، بارش میں اگر آپ نہا رہے ہوں تو ظاہر میل کچیل وغیرہ سب آپ سے دور ہو جائے گا۔ بارش میں نہا کر اسپیشلی نہانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ نہا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن بارش میل کچیل کو دور کر دیتی ہے کہ وہ برس رہی ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم درود شریف پڑھتے جائیں گے، رحمتیں برستی جائیں گی۔ جب ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ جو پریشانیاں، مشکلاتیں، زحمتیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو رحمتوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو زحمتیں دور رہیں گی۔ تو یہ درود شریف کا وہ زبردست وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا پروگرام ہی ہے نا رضائے الہی، تو یہ درود شریف وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن الفرج العابد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے، کچھ گھر میں تعمیر وغیرہ کچھ بنوانا تھا، اس کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ مزدور لائے اور وہ گھر میں جو تعمیری کام تھا، کچھ بنوانا تھا، وہ کام کروا لیا جائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مزدور کو تلاش کرنے میں بازار آیا۔ اب مزدور دیکھ رہے ہیں نا، کوئی ایسا مزدور جو میرا کام ہے وہ اچھے انداز سے کر لے، دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر آدمی صحت وغیرہ دیکھے گا، آدمی انداز کے تھوڑا ہٹا کٹا ہے، کر سکے گا کام یا نہیں۔ تو کہتے میں اس طرح مزدور تلاش کر رہا تھا کہ جو میرا مطلب کا کام ہے وہ کر دے۔ چنانچہ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مزدور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ کوئی جگہ ہوتی ہے علاقے میں کہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے، لوگ آتے ہیں اور وہاں سے انہیں لے جاتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا وہاں پر ایک جو ہے وہ مزدور سب سے مزدوروں کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اب ان کا انداز دیکھیے گا حضرت عبداللہ کا۔ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا، جسم مگر بہت ہی کمزور تھا۔ ابھی جیسے میں نے بات کی کہ آدمی جسم وغیرہ سب دیکھتا ہے، نارملی ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ مزدور نے مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے تو صحت مند ہے، لیکن یہ ان کا ایک انداز تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آخر میں بیٹھا ہوا ہے اور چہرے پر عبادت کا نور ہے، ہاں جسم اگرچہ کمزور ہے، اور اس کے سامنے ایک ٹوکری اور رسی پڑی ہوئی جو کام وغیرہ کے ضرورت کی چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا، جو جبہ ہوتا ہے اون کا پہنا ہوا تھا، اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ کہتے کہ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے اس سے پھر اجرت طے کی کہ کیا پیسے لوگے، کتنے کا کام کرو گے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ مزدور ہے, مزدور سے مزدوری کرانی ہے, محنت مشقت کا کام کرانا ہے, لیکن سلیکٹ کرنے کا انداز کیا ہے کہ مزدور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر شرافت ہے, نورانیت ہے عبادت کی, تو یہ دیکھ کر اسے سلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو خیر اجرت کی بات ظاہر ہے یہ بھی کرنا ضروری ہے, جب آپ کسی سے کام کروائیں تو اس سے پہلے یہ طے ہو جانا چاہیے کہ بھائی کیا پے ہوگی, کیا پیسے لیں گے, تاکہ معاملات پھر بعد میں خراب نہ ہوں, تو پہلے یہ معاملات طے کرنا ضروری ہوتے ہیں. اچھا اس نے جواب دیا کہ ایک درہم اور ایک دانق, یعنی درہم کا چھٹا حصہ, ٹھیک ہے, پورا ایک درہم اور درہم کا چھٹا حصہ میں اجرت میں لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, سودا ڈن ہو گیا, طے ہو گیا, تم میرے ساتھ چلو. اچھا اب دیکھیے گا, اب وہ نوجوان جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, مزدور کو تو یہ ہوتا ہے بھائی کوئی آئے اور میں جاؤں اس کے ساتھ مزدوری کروں تو بیٹھے سن لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ مزدور بھی انوکھا مزدور تھا. اس نے آگے سے لگائی شرط. اب وہ شرط بھی کیسی تھی, وہ نوجوان کہنے لگا کہ جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ دوں گا, اور پھر نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا, اور پھر جب عصر کی اذان ہوگی پھر کام بند ہو جائے گا, عصر کی نماز ادا ہو جائے گی, اس کے بعد میں تمہارا کام کروں گا. اور پھر وہ مزدور کہتا ہے کہ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, ورنہ یہاں بہت مزدور بیٹھے, تم کوئی اور مزدور دیکھ لو. مزدور کا انداز آج یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جناب ہم جاب کرتے ہیں, فلاں یوں ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا, یوں ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا, جو فرض واجب عبادت ہے وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے, ٹائم ملتا ہے بڑی اچھی بات ہے, اور بہت جگہ نارملی مل بھی جاتا ہے, ہماری اپنی سستیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ کوئی ٹائم ہی نہیں دے رہا اور فرض واجب عبادت نہیں کی جا رہی اور وہ چھوڑنی پڑے گی, تو پھر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی, وہ نوکری, وہ جاب, وہ جگہ چھوڑنی ہوگی, لیکن آپ کو اپنی فرض واجب عبادت کرنی ہوگی. تو یہاں دیکھیے, یہاں تو اس مزدور نے پہلے ہی طے کر لیا ایسی نا کہ یہ نماز کا ٹائم آئے گا, نماز میرے مجھ پہ فرض ہے, وہ فرض عبادت میں کروں گا, اگر اس کے ساتھ تمہیں منظور ہے تو میں کام کے لیے راضی ہوں, ورنہ پھر اور کسی مزدور کو دیکھ لو, میں تمہارے ساتھ چلنے کوئی راضی نہیں ہوں. تو آدمی پہلے ہی دیکھ لے کہ جہاں میں جاب کرنے جا رہا ہوں وہ جاب بھی درست ہے یا نہیں درست, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, خیر یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر, کیونکہ یہ ہمارے رزق کا معاملہ ہے, ہم اس سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بیوی بچے کھائیں گے, ہم کھائیں گے, تو ایسا تو نہیں کہ وہ کام ہی حلال نہ ہو. خیر تو یہ جب اس نے بات کی تو جو حضرت عبداللہ, تو انہوں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. خیر میں اسے اپنے گھر لے آیا اور کام کی تفصیل بتا دی کہ بھائی یہ کام تم نے کرنا ہے. اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, فالتو ٹائم ضائع کرنا نہیں, جو کام ہے وہ کام کرنا. دیکھیں نا, شریف مزدور ڈھونڈا تھا, دیانتدار, عبادت گزار, تو ظاہر ہے وہ اپنے کام سے بددیانتی تو نہیں کر سکتا تھا, لہٰذا اس نے بہترین انداز سے کام کرنا شروع کر دیا. جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا عبداللہ اذان ہو گئی, میں نماز کو جاؤں گا. چنانچہ نماز کی تیاری کی, میں نے کہا آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجئے. نماز سے فراغت ہوئی, اس کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. دوبارہ جو کام تھا اور بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں, یعنی بہترین انداز میں وہ اپنا کام کرنا شروع ہو گیا. اور عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے پھر مجھ سے کہا عبداللہ عصر کی اذان ہو گئی, میں نے کہا جائیے اور نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھی, دوبارہ آیا کام میں, پھر مشغول ہو گیا. یہاں تک ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو گیا, مغرب کا ٹائم, اب ظاہر ہے دن ختم ہو گیا. تو پھر میں نے اسے جو طے شدہ اجرت تھی, جو پے تھی, جو طے کیا تھا اس سے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ پیسے دیے جائیں گے, وہ دی اجرت اور وہ وہاں سے چلا گیا. اچھا اب کیا ہوا دیکھیے گا, پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ ضرورت پڑی, کچھ اور کام ہوگا تو دوبارہ مجھے ضرورت پڑی, تو مزدور چاہیے. تو اب دیکھیے کیا ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری زوجہ نے, میری وائف نے کہا کہ اسی نوجوان کو لے کر آنا, کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی اور وہ بہت دیانتدار ہے. شرط لگا رہا ہے, یہ اذان ہوگی کام چھوڑ دوں گا, نماز پڑھوں گا, اس طرح کا اس کا انداز ہے, لیکن جو کام تھا وہ اس کا کوالٹی تھا, کام اس نے بہترین کیا, تو اب دوبارہ جب ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے. چنانچہ اب دیکھیے پھر کہ وہ کہتے ہیں میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آیا, اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں بھائی, وہی چاہیے. میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ یعنی اس کا انداز ہی یہ ہوگا نا کہ وہ آخر میں بیٹھتا ہوگا۔ میں نے کہا جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا، ہفتے کے دن صرف آتا ہے، ایک ہی دن ہفتے میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ یعنی جس کو کام کروانا ہے وہ اسے وہی مزدور ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہاں ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کسی چیز کے ہو سکتا ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کسی کی کوئی شاپ ہوگی، کوئی اپنا کام کرتے ہوں گے، آپ جو کچھ کرتے ہیں اگر آپ کا کام اچھا ہے، آپ کی چیز اچھی ہے، آپ کی چیز ایک نمبر ہے، تو لوگ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ کیونکہ آپ کی چیز جب ایک نمبر ہوگی، اچھی ہوگی، آپ کا کام اچھا ہوگا، تو لوگ خود آپ کو تلاش کریں گے۔ ہاں، اگر آپ دو نمبر ہی کر کر، کچھ ملاوٹ کر کر، کچھ دھوکہ دے کر، یہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی آیا، اس کو کچھ دکھایا اور اس پہ پکڑا کچھ دیا، اب اپنے طور پر آدمی سوچ رہا ہوتا ہے جی میں نے تو بڑا جی کمال کر دیا ماذا اللہ، حالانکہ دھوکہ کیا، تو کیا ہوگا، اس کے اوپر دھوکہ کھل جائے گا، ہو سکتا ہے واپس لوٹ کر آئے، کچھ پھر آپ کے ساتھ بدمزگی ہو یا کچھ نہیں، تو بعد میں وہ یہ سوچ لے گا آئندہ اس دکان پہ نہیں جانا۔ یا آپ نے کسی کا کام پکڑا اور وہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو وہ کچھ اگر کچھ اور نہ بھی کر سکا تو وہ یہ سوچ لے گا کہ آئندہ اس سے کام نہیں کرانا۔ پھر اس کے بعد ہم شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا ہم نے کیا کر دیا، کام ہی نہیں ہے، یوں نہیں ہے، بڑی پرابلمز ہیں۔ تو آپ کام اچھا کیجیے، اپنی چیز اچھی رکھیے، دیکھیے لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے، ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ خیر، اب یہاں پر کیا ہوا، اب ہفتے کا پتہ چلا، بھائی ہفتے میں ایک دن وہ کام کرتا ہے، کہتے ہیں وہ ہفتے کا انتظار کرنے بیٹھ گئے کہ ہفتہ آئے، تو میں دوبارہ جو ہے وہ بازار گیا اور اسی پرکشش اور عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی تھی کہ نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز، کام نہیں۔ میں نے کہا منظور ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے کام کی تفصیل بتائی، اور پہلے کی طرح وہ بڑی دیانتداری اور اچھے انداز سے اس نے کام کیا، اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا اکیلا، اور کئی مزدوروں جتنا اس نے کام کر دیا۔ تو جو کام کا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے کام بہت، اور جو کام نہیں کرتا پھر اس کے لیے فراغت بہت۔ پھر وہ بعض اوقات ہوتے ہیں جو کام صحیح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، جہاں جاتے ہیں نوکری سے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو جو کام کا ہوتا ہے لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں، اسے نوکری سے نکالتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے انداز پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ خیر، اس نے اکیلے نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ اچھا، شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے، جو اس سے طے ہوئے تھے پیسے، اس سے زیادہ رقم دینا چاہیے۔ اس نے کام تو زیادہ کیا تھا، تو انہوں نے بھی، اور اس کے انداز کردار سے بھی متاثر ہو گئے نا، تو انہوں نے چاہا کہ میں اس کو زیادہ پیسے دے دیتا ہوں۔ اب اس کا بھی انداز، یعنی وہ کوئی ایک عام مزدور نہیں تھا درحقیقت، یوں کہہ لیجئے کوئی اللہ کے ولی تھے، کوئی بڑے نیک آدمی تھے، نیک شخصیت تھے۔ تو میں نے چاہا کہ زیادہ رقم دے دوں، تو انہوں نے زائد رقم لینے سے، ایکسٹرا پیسے لینے سے منع کر دیا کہ نہیں، جو طے ہوا ہے وہی لوں گا۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے اصرار کیا، بڑا کہا کہ لے لیں لے لیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پیسے لیے بغیر وہ جانے لگے۔ تو مجھے بڑا رنج ہوا کہ بھائی یہ پیسے ہی نہیں لے رہے، تو میں ان کے پیچھے گیا اور جا کر بڑی عاجزی کے ساتھ انہیں اجرت دی، زائد رقم انہوں نے واپس کر دی، اور جو طے شدہ مزدوری تھی وہی انہوں نے لی۔ یہ ان کا اپنا ایک خاص انداز تھا، اگر زائد کوئی دے رہا ہے اور وہ لے لیتے تو ویسے کوئی اس میں حرج نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے زائد رقم نہیں، کام زیادہ کر دیا اور پیسے زیادہ نہیں لیے۔ خیر، اچھا، پھر کہتے کچھ دنوں بعد پھر ضرورت پڑی، اب تو ظاہر ہے انہی کے پاس جانا ہے، کام پسند آ گیا، انداز پسند آ گیا ہے، تو پھر ہفتے کے دن گیا۔ اب تو پتہ تھا ہفتے کو ہوتے ہیں، وہ ہفتے کے دن بازار گیا۔ اب دیکھیے گا، اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، ملیں اور پھر لے کے جاؤں اپنے کام کے لیے، لیکن اب ہفتے کے دن بھی نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ تو ہفتے کے دن ہی ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو ہفتے کو بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ نوجوان جو آخر میں بیٹھتا ہے، بتایا تو انہوں نے بیان کیا کہ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، بیماری آ گئی اس وجہ سے وہ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وہ رہتے کہاں ہیں؟ لوگوں نے گھر بتایا، فلاں جگہ پر جائیں، وہاں ان کا گھر ہے۔ میں پہنچا وہ ایڈریس پر، جو ایڈریس بتایا تھا وہاں پر پہنچا، تو دیکھتا ہوں کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور تکیے کی جگہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اینٹ ہوتی ہے، اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا، اور پوچھا اے میرے بھائی کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ یعنی وہی جو مزدور تھے، انہوں نے کہا کیا ایک کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور آپ کا وہ کام کروں گا، بتائیے کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا ہوگا ان کے پاس، اور زنبیل بیچ کر گورکن جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے اس کو اجرت کے طور پر دے دینا اس کی رقم، ٹھیک ہے؟ اور کفن کے لیے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دے کر دفن کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے اسے اپنے پاس رکھنا، ایک رنگ ایک انگوٹھی ہے اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس لے جانا۔ اب وقت کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، کیسا عجیب تعلق پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کہاں ایک مزدور اور کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک انگوٹھی ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے پاس، جو خلیفہ وقت ہیں ان کے پاس اس انگوٹھی کو لے کر جانا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے، وہ جو مزدور ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ سے وہ جو شاہی سواری میں وہاں سے جاتے، تو جب وہ گزرے تو انہیں کہنا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، امانت ہے اب کیا ہے، تو انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، بس اس کے بعد وہ خود تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ ایسا انگوٹھی میں کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہو، جب مجھے دفن کر دیا جائے اس کے بعد یہ سارے کام تم نے کرنا ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اس طرح انگوٹھی دکھانی ہے، سب میری تدفین کے بعد کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس عظیم نوجوان کی، جو کہنا چاہیے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کی روح جو ہے قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا، کہتے ہیں مجھے ان کی موت کا بڑا دکھ تو ہوا، صدمہ تو ہوا، بہرحال میں نے ان کی وصیت کے مطابق تجہیز تکفین کے جو ہے وہ معاملات کیے، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ کب خلیفہ ہارون رشید کی جو ہے وہ سواری نکلتی ہے، کس دن، اور پھر میں وہ سارے معاملات کروں جو انہوں نے انگوٹھی کا کہا تھا اور بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا کہ تو میں جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا نا، کہ سواری آئے اور میں یہ بات کروں۔ تو جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بلند آواز سے کہ اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، اور میں نے ان کو وہ انگوٹھی دکھا دی۔ اب بس اس انگوٹھی کو دکھانا تھا، خلیفہ ہارون رشید نے حکم دیا کہ انہیں خاص مہمانوں کا جو کمرہ ہے اس میں بٹھاؤ، اور میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا، علیحدگی میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ مجھے محل پہنچا دیا گیا بادشاہ کے۔ کہاں انگوٹھی کس کی؟ ایک مزدور کی۔ اور کہاں مسلمانوں کے خلیفہ ہارون رشید؟ ان کو وہ انگوٹھی دکھائی جا رہی ہے، اور وہ انگوٹھی دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی انہیں شاہی محل پہنچایا جائے، اکیلے میں ان سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تعجب کی بات۔ خیر، کہتے جب خلیفہ ہارون رشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا، وہ جا رہے تھے ظاہر ہے، جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کو سنا دیا۔ سوال یہی تھا یہ انگوٹھی کہاں سے آئی، تو وہ سارا واقعہ جو ہے اس عظیم نوجوان کا میں نے سنایا۔ اب جب وہ واقعہ سنایا تو یہ واقعہ سننا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید زار و قطار رونا شروع ہو، زار و قطار رونا شروع ہو گیا، اور اس قدر روئے کہ ان کے رونے پر مجھے ترس آنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا، اتنا رو رہے، مجھے ان کے رونے پر ترس آنے لگا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین، آپ کا اس نوجوان سے کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا؟ سر اس قدر رو رہے ہیں اور اس قدر جو ہے غمزدہ ہیں اس کی وفات پر اور اس سارے واقعے پر، تو آپ کا تعلق کیا، آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو پھر خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا کہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ مزدور دراصل خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ پھر ہارون رشید بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، جب میں خلیفہ نہیں بناتا، جب میں حکمران نہیں بناتا، اس سے پہلے اس کی ولادت ہوئی تھی، اس کی برتھ ہوئی تھی، اور ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے، مال سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اچھا، یہ اپنی ماں کا بہت فرماوردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت قیمتی یاقوت تھا، اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے، اور یہ پھر خلیفہ ہارون رشید رونے لگے۔ اور ظاہر ہے ایک باپ کا دل جب اس طرح کا اپنے بیٹے کا معاملہ دیکھے گا تو غمزدہ تو ہونا فطری ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اچھا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا، یعنی بیٹے نے چھوڑ دیا کہ یہ بادشاہ بن چکے ہیں، حاکم بن چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جب مال و دولت اور حکومت آتی ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں سے بچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ خیر، تو پھر انہوں نے کہا آج رات مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے کر چلنا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے، تو خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تم روزانہ، یعنی خلیفہ ہارون رشید، وہ کہنے لگے کہ تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس جاتے۔ تو یہ تھا ایک یوں کہہ لیجیے مزدور شہزادے کا واقعہ، جو خلیفہ وقت کی اولاد تھے، لیکن جب پیدا وہ پہلے ہوئے تھے خلافت ملنے سے، لیکن جب وہ بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، تو اس کے بعد بیٹے نے ان کے اس محل سے، اس کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو جدا کر لیا اور ایک الگ راہ اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اور پھر اس انداز سے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہاں سے جو ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ایک دنیا سے بے رغبتی کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مزدور شہزادے کا صدقہ عطا فرمائے۔ ان کی تو شان بہت بلند تھی، ان کا انداز تو بہت ہی اعلیٰ تھا، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو سری حرام، سری ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بعض اوقات ایسی جاب، ایسی نوکری اختیار کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس میں رہتے ہوئے اللہ پاک کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے، معاذ اللہ، جائز نہیں ہوتی، ہم اس طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض سودی ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر معاذ اللہ اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے مال آنا چاہیے۔ تو یہ انداز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ چار دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، مرنے کے بعد پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا زندگی اس انداز سے گزاریں کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں، ظاہر ہے وہ پوری کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ کرنی ہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی مزدور شہزادے تھے، شہزادے تھے، مزدوری ضرور کیا کرتے تھے، رزق حلال کا انداز انہوں نے ضرور اختیار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ مرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو، بلکہ انداز ایسا ہو کہ مال بھی ہم حاصل کریں، دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، لیکن اللہ پاک کو بھی راضی کریں، اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھی اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں کہ جب زندگی گزارنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہماری زندگی ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ سانسوں کی نعمت، یہ ہاتھ پاؤں کی نعمت، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، تو انہیں اس انداز سے استعمال کریں کہ جس سے وہ راضی ہوتا، نہ کہ اس کی دی ہوئی ان چیزوں کو، ان اعضاء کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کریں۔ یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے کام بہت ضروری ہے کہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالا جائے۔ دیکھیں، دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب دنیا میں تو رہتے ہیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، ان کو پورا بھی کیا جائے گا، لیکن دنیا میں رہنا اور ہے اور دنیا کو دل میں رکھنا اور ہے، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ نارملی ہو کیا رہا ہے کہ دنیا میں تو ہم ہوتے ہیں لیکن دنیا کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ اب جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے آدمی کو, کسی بھی چیز کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اب جب دنیا کی محبت آ گئی تو دنیا کی لذتیں, دنیا کی خواہشات, اسے پورا کرنے کے لیے آدمی پھر حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. ہمیں دل کے اندر کیا رکھنا ہے؟ ہمیں دل میں اللہ پاک کی محبت رکھنی ہے. بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا, اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے, اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے, کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو دل دنیا میں رہنا اور ہے, دنیا کو دل میں رکھنا اور ہے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں گے تو دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی. جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی تو انشاءاللہ خود بخود نمازوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا, نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا, اچھائیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, بہت بڑا یہ غور طلب گویا مقام ہے کہ یہ ایک شکوہ نارملی عام پایا جاتا ہے کہ جناب کیا کریں, نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. یہ کتنی یوں کہہ لینا چاہیے, ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا, اللہ کی یاد میں ہمارا دل نہیں لگ رہا. یہ یقین جانیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نیکی کے کام میں ہمارا دل نہیں لگ رہا. یہ دل کیسا ہو گیا کہ جس کو نیکی میں نہیں لگ رہا؟ تو یہ اس دل کو علاج کی ضرورت ہے. یہ ہر چیز جو ہے نا, جیسے زبان ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہو تو ذائقہ محسوس کرتی ہے, لیکن اگر یہ خراب ہو جائے یعنی ہم بیمار ہو جائیں تو اچھی چیز کا ذائقہ بھی ہمیں کڑوا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, برا عجیب سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ زبان ٹھیک نہیں ہے یعنی ہم بیمار ہو گئے ہیں. تو یہ جو نیکیاں ہیں نا, یہ دراصل تو روح کی غذا ہے, دل کی غذا ہے, دل ان کو فیل کرتا ہے. یہ نماز کو, نیکیوں کے, اللہ کے ذکر میں اس کی غذا ہے, اسے مزہ آتا ہے. لیکن اگر مزہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ دل بیمار ہو گیا ہے, تبھی ہمارا دل نیکی میں نہیں لگ رہا, برائی کے اندر لگ رہا ہے. تو اس دل کو صحیح کرنا ضروری ہے. اور دل سے کیسے صحیح ہوگا؟ ظاہر ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے پھر دوا پیتا ہے. اب دوا بھی مزیدار تو نہیں ہوتی, لیکن زبردستی کچھ نہ کچھ کوشش کر کے وہ دوا استعمال کرتا رہتا ہے. پھر بالآخر جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جو نارمل چیزیں وہ ہمیں صحیح لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ہمارا دل بیمار ہو گیا, اب اسے ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ خود بخود نیکیوں میں لگنا شروع ہو جائے گا, نیکیوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور دل کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ دل ایسے ٹھیک ہوگا کہ ہم خود کو گناہوں سے بچائیں. اس پہ کوشش کرنی پڑے گی. جب گناہوں کو چھوڑیں گے کہ گناہوں کے ذریعے دل پر میل چڑھتا ہے, دل خراب ہوتا ہے, اور پھر خود کو زبردستی نیکیوں میں لگائیں گے, موت کو یاد کریں گے, آخرت کو یاد کریں گے, تلاوت قرآن کریں گے, آہستہ آہستہ دل روشن ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ خود بخود نیکیوں میں لگنا شروع ہو جائے گا اور نماز پڑھنا اور عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک دنیا کی محبت سے ہمیں بچا کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت